بسم الله الرحمن الرحيم. معزز السامعين، محترم مولانا عبد الباری ندوی صاحب، امام خطیب جامع مسجد و محتمم جامع اسلامیہ بٹکر کے دیے ہوئے درس قرآن کا سلسلہ سماعت فرمائے. اس سلسلے کا درس نمبر 231، سورہ بقرہ آیت نمبر 158.
بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الصفا والمروة من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بهما ومن تطوع خیرا فان اللہ شاکر علیم. ان الصفا والمروة، بے شک صفا اور مروة، من شعائر اللہ، یہ اللہ کی شعائر میں سے ہے، اللہ کی نشانیوں میں سے نشانیاں، دو نشانیاں ہیں، صفا اور مروہ دو پہاڑوں کے نام ہیں. بے شک صفا پہاڑ اور مروہ پہاڑ، یہ دونوں اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں. فمن حج البیت، پس جو شخص کعبۃ اللہ کا حج کرے، اب اعتمر یا عمرہ کرے، فلا جناح علیہ، تو اس پر کوئی گناہ نہیں، ان یطوف بهما، کہ وہ ان دونوں کا طواف کر لے. صفا اور مروہ کے درمیان طواف کرنے میں، سعی کرنے میں کوئی اس کے اوپر حرج کی بات نہیں، گناہ نہیں ہے. یہ ہوا یہ تھا اصل میں، گناہ نہیں ہے. کیا مطلب؟ آپ حج میں جاتے ہیں، عمرہ میں جاتے ہیں، تو اس کا طواف کرنا آپ کے اوپر ضروری ہے، سوائے امام احمد کے، سب کے یہاں ضروری ہے. امام احمد صرف ایک اکیلے، چاروں ائمہ میں اکیلے امام ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ یہ صحیح کرنا سنت ہے، باقی سب کے نزدیک فرض اور واجب ہی ہے. حنفیہ کے یہاں بھی واجب ہے، باقی ہمارے یہاں سب فرض ہے. ہمارے یہاں امام مالک کے یہاں سب فرض ہے. ایک امام احمد رحمت اللہ علیہ یہ کہتے ہیں کہ سنت ہے. تو اب یہ فرض کو ادا کرنے کے اوپر اللہ تعالیٰ یہ کیا فرما رہا ہے؟ فلا جناح علیہ، کوئی گناہ نہیں ہوگا، ان یطوف بهما، کہ صفا اور مروہ کا طواف کیا جائے، یعنی صحیح کی جائے. اصل میں بات یہ تھی کہ وہاں پر زمانے جاہلیت میں، یہ حج اور عمرہ ابھی سے نہیں ہو رہا، یہ بہت مدتوں پہلے سے ہو رہا ہے، جب سے اللہ تعالیٰ نے کعبہ بنایا ہے اس کے بعد سے حج اور عمرہ برابر جاری ہے. تو زمانے جاہلیت میں بھی وہ طواف ہوا کرتا تھا اور صحیح ہوا کرتی تھی. تو ان دونوں پہاڑوں پر اصل میں کچھ بت رکھے ہوئے تھے. تو اب اسلام آنے کے بعد مسلمانوں کو تھوڑی سی قباحت اندر میں ہو رہی تھی کہ وہاں پر تو بت رکھے ہوئے تھے اور اس جگہ پر ہم جا کر پھر دوبارہ صحیح اور طواف کریں، یہاں سے وہاں، وہاں سے یہاں صحیح کریں، یہ ٹھیک تھوڑی رہے گا. جس جگہ سے ہم لوگوں نے توبہ کیا ہے بتوں سے، اب وہی بت وہاں رکھے جاتے تھے، تو اسی جگہ پر پھر آنا جانا، طواف کرنا، صحیح کرنا، یہ کیا مانا ہے؟ تو یہ اندر میں قباحت پیدا ہو رہی تھی، اس کو دور کیا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مسلمانوں کو، فلا گناہ علیہ، تم پر کوئی گناہ نہیں ہوگا اگر تم وہاں کا طواف کرو گے. اب وہ بات نہیں رہی، ختم ہو گئی بات، اس لیے تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، کرو اطمینان سے. ومن تطوع خیرا، اب جو آدمی بھلائی کا کام کرتا ہے، تطوعاً کوئی نیکی کرتا ہے، فإن اللہ شاکر علیم، بے شک اللہ بڑے شکر کا لحاظ رکھنے والے ہیں. شاکر شکر کرنے والے کو قبول کرنے والے ہیں، علیم اور بہت زیادہ جاننے والے ہیں. پہلے آیت نازل ہوئی کہ نماز اور صبر کے ذریعے سے مدد طلب کرو، پھر یہ کہا گیا کہ اللہ کے راستے میں جو لوگ شہید ہوتے ہیں ان کو تم مردہ مت کہو، وہ زندہ ہے. پھر اسی طرح سے یہ کہا گیا کہ دیکھو، ہم تم کو دنیا میں جانے کے بعد ضرور آزمائش میں مبتلا کریں گے، مال میں کمی کر کے، اولاد کو اپنے یہاں بلا کر کے، اور جانوں کا نقصان کر کے، مال کا نقصان کر کے، کچھ خوف ڈال کر، بہرحال آزمائیں گے. یہ سب باتیں پہلے کہی جا چکی ہیں. پھر یہ کہ ان لوگوں کو جو اللہ کے راستے میں زمین وہ انتقال کر گئے ہیں, اللہ کے راستے میں شہید ہوئے, ان کو مردہ نہ کرو, یہ زندہ ہے. اور ان کو دوسری جگہ فرمایا گیا کہ رزق دیا جاتا ہے. یہ سب باتیں حقیقتیں ہیں, اور دنیا میں اللہ تعالیٰ کبھی کبھی اس کو دکھاتا بھی ہے. چنانچہ واقعہ یہ ہوا کہ دو صحابی حضرت عمرو بن جموح اور ایک ہے حضرت عبداللہ بن عمیر ہیں غالباً, انصاری صحابی تھے. وہاں پر سیلاب آ کر وہ خراب ہو رہی تھی, قبریں خراب ہو رہی تھیں, تو اس کو اٹھوا کر دوسری جگہ منتقل کرنے کا فیصلہ کیا گیا. قبریں کھودنی نہیں چاہیے, یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ منع کیا گیا حدیث شریف میں کہ وہاں کی ان کے اوپر ایک خاص حالتیں رہتی ہیں, اس لیے قبروں کو مت کھودو کہ ہم دیکھیں کیا ہو رہا ہے, دیکھیں کیا معاملات ہو رہا ہے, یہ سب نہیں کرنا ہے. اور نہ اس کی اجازت ہے قبر کو بند کرنے کے بعد اب کھولنا نہیں چاہیے, الا کہ ضرورت شدیدہ ہو, کوئی بات ہو تو الگ بات ہے, باقی اس طرح سے قبروں کو کھودنا نہیں چاہیے. تو بہرحال ان دونوں صحابہ کی قبروں کو کھودنے کی ضرورت اس لیے ہوئی کہ وہاں سیلاب آ گیا تھا اور سیلاب سے وہ قبریں خراب ہو رہی تھیں. تو اب اس جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے کا مسئلہ آیا, تو اس جگہ اس کو کھودا گیا, قبر کو کھودا گیا. اب قبر جو کھودی گئی تو ہو بہو ویسے ہی قبریں موجود ہیں جیسے لگتا ہے ابھی ڈالی گئی, یہاں تک کہ ان دونوں کی قبروں کے اندر دیکھا کہ ان کے بال بڑھ گئے ہیں, بال تک بڑھ رہے ہیں, اور پھر ہو بہو ویسے ہی موت میت ہے جیسے ابھی ڈالی گئی. اور واقعہ لکھا ہے 46 سال اس پر گزر چکے تھے, ایک دو نہیں 46 سال. تو یہ اللہ تعالیٰ کبھی کبھی دکھا بھی دیتے ہیں کہ شہیدوں کو ہم زندہ رکھتے ہیں تو یہ بالکل زندہ ہی ہے. اب آپ بتائیے بال کا نمو, بال کا بڑھنا یہ کب ہوتا ہے؟ مردگی کی حالت میں ہو سکتا ہے؟ آدمی مرا ہوا ہو تو بال تھوڑی بڑھیں گے, یہ تو زندگی کی علامت ہے. چنانچہ آپ دیکھیے بیہقی میں روایت موجود ہے کہ حضرت ان کا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا جب دور آیا ہے تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے مدینہ طیبہ کے اطراف اور اس کے اکناف میں ایک بہت بڑی نہر کھودنے کا فیصلہ کیا, نہر کرامہ اس کا نام تھا. تو اس نہر کو کھودنے کے وقت جس جگہ سے وہ نہر گزرتی تھی اس علاقے پر, ان جگہوں پر کچھ احد کے شہداء وہاں شہید ہوئے تھے, دفن تھے. اب سوال آیا کہ ان کی قبریں وہاں ہیں, اب یہاں نہر کھودی جا رہی ہے, ظاہر ہے وہ قبریں نکلیں گی وہاں سے, وہ لاشیں ہوں گی وہاں سے, اس کو دوسری جگہ منتقل کرنا ہے. تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے سارے ان لوگوں کو جو ان کے متعلقین تھے, وارثین تھے, سب کو بلایا, جو وہاں میتیں تھیں وہ قبریں تھیں, ان قبروں کے جتنے وارثین تھے سب کو بلایا کہ ہم یہاں کھدائی کر رہے ہیں اور نہر کھودی جا رہی ہے, لہذا اپنے اپنے جو متعلق آپ کی میتیں ہیں, لاشیں ہیں, اس کو دوسری جگہ منتقل کر دیا جائے. چنانچہ کھودا گیا. اب جو کھودنے کے بعد لاشیں آئی ہیں شہداء کی, ہو بہو ایسی جیسے ابھی رکھی گئی ہے, ذرہ برابر ان کے اندر کوئی نہ کفن میں تبدیلی آئی تھی, نہ کسی طرح کی میت کی لاشے کے اندر کوئی فرق آیا تھا, کوئی چیز نہیں, ہو بہو ایسی لاشیں. ایک پھاوڑا جب مارا کھودا جا رہا تھا تو پھاوڑا کسی کے پاؤں پر گر گیا اور اس کی وجہ سے خون کا فوارہ نکل گیا. اب آپ بتائیے مردے کے اوپر خون کا فوارہ ہوگا, اب وہ بھی کتنے سال گزر چکے ہیں, خون کا فوارہ اڑا اور اس کے بعد پھر اس کو بندوایا گیا, بند کر دیا گیا, اور اس کے بعد وہیں پر مٹی کی جو تھی اس مٹی سے مشک سے زیادہ خوشبو پھیل رہی تھی, مشک سے زیادہ. جو اس علاقے کے اندر کی مٹی تھی, اس علاقے کی ایک خاص جگہ کے اوپر بتاتے ہیں, لکھا اس میں ہے بیہقی کے اندر روایت میں کہ وہ خشک مشک کی خوشبو وہاں سے آ رہی تھی. تو اتنی حد تک اللہ تعالیٰ حفاظت فرماتے ہیں. اور طبرانی کی روایت میں اس کا نام ہے وہ قیمتی سا, وہ حضرت جعفر بن ابی طیار رضی اللہ عنہ کی ہے. یہ نہیں جعفر نہیں, حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا, سید الشہداء ان کو کہتے ہیں. سید الشہداء سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ کی لاش تھی کہ جس کے اوپر وہ تھوڑا پڑا تھا اور خون کا فوارہ نکلا. تو یہ اللہ تعالیٰ دکھاتے ہیں. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے, اس میں اسی میں ہے یہ طبرانی میں, کہ اس میں جب حامل قرآن, قرآن مجید کا حافظ اور اس کے اوپر عمل کرنے والا یہ قبر میں رکھا جاتا ہے, تو فرشتے اس سے یہ کہتے ہیں کہ دیکھو یہ حامل قرآن ہے, قرآن مجید کا حافظ ہے, قرآن مجید کا عالم ہے, اور قرآن مجید کی حفاظت کرنے والا ہے, اس کی لاشیں کو تم نہ کھانا. زمین کو حکم دیتے ہیں, تو وہ زمین یہ کہتی ہے کہ میں اس لاشے کو کیسے کھاؤں جس کے قلب میں, جس کے دل میں اللہ کا کلام موجود ہے, مجھے کیا حق ہے؟ جس کے دل میں اللہ کا کلام موجود ہے اس کی لاشے کو ہم کیسے کھائیں؟ تو یہ حق تعالیٰ کا نظام ہے کہ جو بات فرماتے ہیں اس کو کبھی کبھی اوقوع میں لا کر دکھاتے ہیں, واقعتاً کر کے دکھاتے ہیں کہ دیکھیے اب یہ حقیقت ہے. اب اس کے بعد یہاں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ صفا اور مروہ یہ اللہ کے شعائر میں سے, شاعر رتن جمع شاعر کے معنی علامت نشانی, بعض بعض چیزیں اسلام کی علامتیں اور نشانیاں. مثلا اب آپ دیکھیے اذان ہے, یہ اسلام کی نشانی ہے کہ یہاں مسلمان آباد ہیں, یہ اللہ کا نام لینے والے موجود ہیں. مسجد کے منارے ہیں, یہ شعائر ہیں, یہ نشانیاں ہیں کہ یہ مسجد ہے, یہ اللہ کے یہاں یہاں پکاری نماز کے لیے یہاں جمع ہوا جاتا ہے. ایسے ہی ختنہ ہے, یہ شعائر ہے, نشانی ہے کہ یہ مسلمان ہے, اللہ کا نام لیوا ہے. اس طرح سے جماعت ہے, نماز جماعت سے ادا کی جائے, یہ شعائر اسلامی ہے, اس کو دیکھ کر پہچانا جاتا ہے کہ یہ مسلمان ہے, یہاں اسلام مسلمان رہتے ہیں. تو اسی طریقے سے صفا اور مروہ یہ دو پہاڑ یہ بھی شعائر میں سے ہیں. اس پر کچھ بت رکھے جاتے تھے زمانے جاہلیت میں. اب صحابہ کو تشویش ہوئی کہ جس جگہ بت رکھے جاتے تھے پھر ہم اس کی صحیح کریں, یہ بہتر ہوگا. بعض چیزیں اسی زمانے میں کبھی سمجھتے تھے, یہ بھی ہے. زمانے جاہلیت میں بھی کچھ چیزیں ایسی تھیں کہ جس کو کچھ کرتے تھے, لیکن کچھ لوگ اس زمانے کے اس کو کبھی سمجھتے تھے, برا سمجھتے تھے. اب یہ مسلمان ہو گئے, مسلمان ہونے کے بعد پھر ان کو اختلاف شروع ہوا کہ جس جگہ پر بت رکھے ہوئے ہیں اس پر ہم صحیح کریں, وہاں جائیں آئے یہ صحیح ہوگا. اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیت نازل ہوئی کہ تم صحیح کرو گے اور وہاں صفا مروہ پر آؤ جاؤ گے تو اس میں تمہارا کوئی حرج نہیں ہے, کوئی گناہ نہیں ہوگا, اب وہ بات ختم ہو گئی. تو یہ وضاحت بھی کی حدیث میں ہے, ترمذی میں صفائی کے ساتھ روایتیں موجود ہیں کہ صفا پر عصاب رکھتے تھے, عصاب ایک بت کا نام ہے, اور مروہ پر نائلہ رکھتے تھے, یہ بھی ایک بت کا نام ہے. کچھ صفا کو پسند کرتے تھے, کچھ نائلہ کو پسند کرتے تھے, یہ بھی آپس میں ان کے اندر تکرار تھی, اور آپس میں اس پر لڑائی جھگڑا ہوتا تھا کہ ہم صفا کو وہ نائلہ کو نہیں مانتے, ہم عصاب کو مانتے ہیں. عصاب کو ماننے والے کہتے ہیں ہم عصاب کو مانتے ہیں, نائلہ کو نہیں مانتے. تو یہ تو مدنی لوگوں کا جھگڑا تھا کہ جو کچھ عصاب کو مانتے تھے, کچھ اور لوگ تھے جو دیگر بتوں کو نہیں مانتے تھے, مکے کے لوگ خود. تو کچھ بت وہاں رکھے ہوئے تھے, کچھ بت ادھر بھی رکھے ہوئے تھے, اور بھی بت تھے اس کے علاوہ. اب مکے والوں نے آپس میں جھگڑا کہ ہم اس کو نہیں مانتے, اس کو نہیں مانتے. تو یہ بار کا کچھ بت ادھر رہنے کی وجہ سے اب تشویش ہوئی مسلمانوں کو اسلام قبول کر لینے کے بعد کہ صاحب اب ہم اس کے اوپر ثواب کریں تو کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ اس بتوں کی طرف پھر ہم اسی کو پوجا کر رہے ہیں اور اسی کی عبادت کر رہے ہیں, یہ کہیں تو ایسا نہیں ہوگا. اس لیے خیال جب آیا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے گئے کہ اللہ کے رسول یہاں ایسا تھا, پہلے بت تھا اب اس کو اسی کو تو پوجا کرنے کے مترادف نہیں ہے یہ. کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ ہم صحیح صحیح کریں تو ہم گئے اس کی پوجا کر رہے ہیں, اس کی عبادت کر رہے ہیں. تو آیت نازل ہوئی کہ نہیں, ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ, بے شک صفا اور مروہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں. فمن حج البیت, جو حج کرے کعبے کا, ام اعتمر, یا عمرہ کرے, فلا جناح علیہ, دونوں چیزوں میں حج میں بھی اور عمرے میں بھی سوا آدمی صفا مروہ کی صحیح کرتا ہے, فلا جناح علیہ, اس طواف کرنے اس حج کرنے اور عمرہ کرنے والے پر کوئی گناہ نہیں, ان یطوف بهما, کہ ان دونوں کا طواف کریں, ان دونوں طواف بھی صحیح کریں, صفا پر جا رہا ہے مروہ پر آ رہا ہے, اسی کو آنے جانے کو طواف کیا ہے. طواف تو ہوتا ہے کعبے کا اور صفا مروہ کی صحیح ہوا کرتی ہے, لیکن لفظ یہاں استعمال اللہ پاک نے کیا, ان یطوف بهما, صفا مروہ کی تم طواف کرو. ہم صفا مروہ کے طواف نہیں کرتے ہیں, صحیح کرتے ہیں, لیکن صحیح کا لفظ استعمال اس لیے نہیں کیا, طواف کے معنی چکر لگانا, آنا جانا آنا جانا. تو صفا سے مروہ, مروہ سے صفا, یہ حج کو اور عمرہ کو جانے والے کرتے ہی ہیں, ان کے اوپر واجب ہے. صفا سے شروع ہوتا ہے چکر, مروہ پر جا کر ایک, مروہ سے پھر واپس آتے ہیں صفا پر دو, جانے کا ایک آنے کا ایک, جانا آنا ملا کر ایک نہیں ہے. بعضے لوگ ایسی بھی بوقوفی کر دیتے ہیں, جانا اور آنا ملا کر دونوں کو ایک, اب 14 چکر. اوف, اب جب اتنے لگاتے ہیں تو ہاتھ پیر ڈھیلے پڑ جاتے ہیں, ایسا ہے ہی نہیں. جانا ایک آنا ایک, دو ہو گئے. تو اس طرح سے صفا سے شروع ہوتا ہے, مروہ پر جا کر ختم ہوتا ہے 60 چکر. اللہ فرماتا ہے کہ اس پہ صحیح کرنے میں تم کو اب کوئی گناہ نہیں ہے, تم کرو اطمینان سے, اور جو بھی تم نیک عمل کرو گے اللہ اس کو قبول کرنے والا ہے, اس کو جاننے والا ہے. حق تعالی صحیح عمل کرنے کے ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے. سبحان اللہ وبحمدہ, سبحان اللہ وبحمدہ, اشہد ان لا الہ الا اللہ.